حسن ہے حسن یا حسن عسکری، حسن ہے حسن یا حسن عسکری۔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والاكرام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوات على محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔
حضرات محترم، یہ آئے باپی ہدایہ آپ سب کو یاد ہے اور ہمارے بچے بچوں کو یاد بھی ہونے چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی ذات، اللہ کے رسول کی سیرت ایک اسوۂ حسنہ ہے، ایک نمونۂ کامل ہے، ایک آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے، کریکٹر آف ہیومن ایکسلنس، کہ انسانی جو حیات ہے اس میں جو آئیڈیل ترین اگر کوئی کردار ہو سکتا ہے ممکن، تو وہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بے مصطفیٰ بے رسول خویش کے دین ہمیں اوست، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، کیونکہ دین کل کا کل وہ ہیں۔ اگر بے اون رسی دی تمام بول احبیست، اگر ان تک نہیں پہنچے، ادھر پہنچ گئے، ادھر پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں بابا، فلاں سرکار، فلاں شاہ جی، فلاں پیر، فلاں عالم، فلاں علامہ، ہر جگہ پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ اگر ان تک نہیں پہنچے تو یہ بھول احبی ہے۔ تو آئیڈیل کریکٹر ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حیات طیبہ ہے، اور یہی اسوۂ حسنہ ہے، یہی خلق عظیم ہے، اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ باقی جو شخصیات ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کا بھی احترام ہے، لیکن ان کا جو احترام اور ان کا جو مقام ہے وہ بھی پیغمبر اکرم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کا کوئی مقام ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اصحاب رسول ہیں۔ اہل بیت کا کوئی مقام ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اہل بیت رسول ہیں، پیغمبر کے گھر والے ہیں، اس لیے ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم سے نسبت کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اصل جو کردار ہے وہ پیغمبر اکرم کا کردار ہے۔ ہم اگر اہل بیت اطہار کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کردار کے امین ہیں۔ صرف اس لیے نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، ان کی نسل ہے، ان کی اولاد، ان کی نسل تو ہیں ہی وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس عظمت کردار کے امین بھی ہیں جو کردار پیغمبر اسلام کا کردار ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ محترم ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ اور ہیں مقدس لوگ، جن کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں یا مقدس سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی مقدس ہیں، یہ بھی مقدس ہیں، وہ سب سر آنکھوں پر، اگر ان کی زندگی حضور کی زندگی سے ملتی جلتی ہے تو وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن سب سے پہلے حضور کی زندگی۔ تو کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو اصل آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر اللہ کے رسول کی حیات طیبہ ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جو دشمنان اسلام ہیں وہ توہین رسالت کرتے ہیں، وہ توہین صحابہ نہیں کرتے، وہ توہین اہل بیت نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ معاذ اللہ حضور کی کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، آپ کی کردار کشی میں خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو گئے، تو نہ اہل بیت کی عظمت بچے گی نہ صحابہ کی عظمت بچے گی، اور ہم صحابہ اور اہل بیت کی عظمت پہ لڑ رہے ہیں جبکہ ہمیں باہم متحد ہو کے عظمت رسالت کے لیے لڑنا چاہیے اور حضور کی توہین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. تو جب ہی باقی لوگوں کی حرمت بھی محفوظ رہے گی، اور حضور کی عظمت یہی ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے. ایک مسلمان اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ٹرو فالوور ہیں، اور اس طرح وہ اپنی زندگی میں حضور کی جو تعلیمات ہیں ان کو شامل کرے، پتہ چلے کہ ہم ان کے فالوور ہیں. اور اگر بات ہم شیعوں کی کریں تو شیعہ بھی اپنی زندگی میں یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی اہل بیت اطہار کے فالوور ہیں. پچھلی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ آئمہ طاہرین کو جو شیعہ ملے وہ سب اس لیول کے شیعہ نہیں تھے، کچھ تو یقیناً تھے جن کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن باقی جو تھے وہ ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے تھے. خواہ وہ علی علیہ السلام کا زمانہ ہو، خواہ وہ امام حسن کا زمانہ ہو، اور خواہ وہ امام حسین کا زمانہ ہو، کتنے بڑے عالم اسلام سے 72 ملے فقط، چلے 72 نہیں 100 کے قریب ہوں گے، تعداد کچھ آگے پیچھے ہے کتابوں میں، لیکن 72 ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور شیخ مفید نے 72 لکھا ہے، تو فقط 72 نکلے. مجھے کسی نے کہا نا کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. تو پورے عالم اسلام سے 72 نکلے فقط، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے رہے. تو وہ سب کہاں تھے؟ اور واقعہ کربلا کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لوگ آئمہ طاہرین سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ آپ قیام کیوں نہیں کر رہے. امام صادق علیہ السلام سے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ اتنے لوگ بھی ہوتے تو میں قیام کرتا. ایک واقعہ ہے، سدیر صرفی نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ فضل رسول آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو امام نے کہا تم میرے ساتھ چلو. چلنے لگے، ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی تو وہاں پر کچھ بھیڑ بکریاں چل رہی تھیں. امام نے فرمایا کہ اے سدیر، دیکھو یہ جتنی بھیڑ بکریاں ہیں نا، اتنے لوگ بھی اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا. سدیر صرفی کہتے ہیں میں نے ان کو کاؤنٹ کیا تو وہ 17 تھیں، 17. تو امام کو 17 افراد نہیں مل رہے تھے، حالانکہ 4000 تو ان کے شاگرد تھے. اگر امام صادق علیہ السلام قیام کرتے تو میرا خیال ہے 17000 لوگ مل جاتے. 17 کی کیا بات ہے، کیونکہ بعض اور لوگوں نے قیام کیا تو ان کے ساتھ کافی لوگ تھے، کیونکہ بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن نفس الزکیہ کے ساتھ کافی لوگ تھے، زہر شہید کے ساتھ کافی لوگ تھے، آخر میں ان کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے. لیکن مختلف تحریکیں چل رہی تھیں نا، بنو امیہ کے خلاف، بنو عباس کے خلاف، تو ہر تحریک میں کچھ نہ کچھ لوگ تو تھے نا. توابین کے ساتھ 8000 لوگ تو تھے، مختار ثقفی کے ساتھ بھی کافی لوگ تھے. تو اگر امام صادق علیہ السلام قیام کرتے تو ان کے ساتھ کیا 17 افراد بھی نہیں ہوتے؟ نہیں، میرا خیال ہے 17000 افراد ہوتے. تو پھر امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے لوگ بھی ہوتے تو میں قیام کرتا؟ تو امام ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں 17 افراد، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے میسم تمار تھے، جیسے حضرت ابن عدی تھے، ایسے لوگ جو عمار یاسر تھے، محمد ابن ابی بکر تھے، ایسے لوگ چاہیے امام کو، تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے. یعنی خواص چاہیے. عوام تو آ جاتے ہیں اور عوام چلے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ خواص چاہیے جن کے اندر شعور ہو، جن کے اندر بصیرت ہو. ایسے لوگ کم نظر آتے تھے. ایسے لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے تھے، اپنے مفادات میں لگے ہوئے تھے. وہ کیلکولیٹ کرتے تھے کس طرف زیادہ فائدہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنو. یعنی شیعہ ہیں وہ، لیکن وہ امام کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. ایسے شیعہ اگر ہوں کہ جن کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ امام کا ماننے والا ہے، ایسا ہوتا ہے امام کا ماننے والا. امام صادق علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شیعہ ہے، وہ منصور سے دوانقی کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. اچھا، منصور تو بغداد میں رہتا تھا، امام مدینے میں رہتے تھے، لیکن مدینے میں بھی ظاہر ہے جو حکمران ہوتا تھا تو اس کے مکانات ہر جگہ ہوتے تھے، تو مدینہ بھی آیا کرتا تھا وہ. تو امام نے دیکھا کہ وہ منصور کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ میرا اصل میں اس سے کچھ معاملہ چل رہا ہے، اور اس نے کچھ میرا وظیفہ کم کر دیا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں اس سے ملاقات ہو جائے، میں اس کو سمجھاؤں کہ کچھ غلط فہمی شاید اس کو ہو گئی ہے، اس لیے وہ میرا وظیفہ جو ہے اس نے کم کر دیا. اچھا، اب امام نے اس کو منع تو نہیں کیا، ظاہر ہے کون سا شخص معرفت کے کس لیول پہ ہے یہ امام تو جانتے ہیں کہ کس کو کیا کہنا ہے، کس کو منع کرنے کا فائدہ ہے اور کس کو منع کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو امام نے منع نہیں کیا، لیکن امام نے اس کو ایک نصیحت کی، فرمایا دیکھو کوئی اچھا کام اگر کرتا ہے تو وہ انسان اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ہمارا آدمی ہو اور وہ اچھا کام کرے تو کیا ہی بات ہے. اور پھر کہا کہ جو کوئی برا کام کرتا ہے وہ تو ویسے برا آدمی ہوتا ہے، لیکن ہمارا ماننے والا اگر کوئی برا کام کرے تو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہوتی ہے. یعنی معاشرے میں تو اچھے برے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں، لیکن ہمارا ماننے والا اگر برا نکلے، یعنی امام کو یہ بات ناگوار گزری ہوگی کہ امام کا ایک ماننے والا جو امام کے نام سے مشہور ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اور وہ منصور دوانقی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ایک شیعہ کے شان کے خلاف رکھتی ہے. ٹھیک، آئمہ طاہرین کا خیال رکھتے تھے. امام حسین کاظم علیہ السلام نے تو صفوان جمال سے کہا ایک مرتبہ کہ صفوان، کیا تم ہارون کو اونٹ کرائے پر دیتے ہو؟ تو صفوان نے کہا کہ مولا دیتا تو ہوں، لیکن میں حج کے سفر میں دیتا ہوں. یعنی اس نے جسٹیفائی کیا کہ اچھے کام کے لیے دیتا ہوں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ پیمنٹ پہلے کرتا ہے یا واپس آنے کے بعد کرتا ہے؟ تو اس نے کہا پیمنٹ تو واپس آنے کے بعد کرتا ہے. تو امام نے کہا تمہاری خواہش تو ہوتی ہوگی نا وہ صحیح سالم واپس آ جائے تاکہ تمہاری پیمنٹ نہ رک جائے. تو انہوں نے سر جھکا لیا، انہوں نے کہا ایسا تو ہے، ہر بزنس مین یہ تو چاہتا ہے اس کی پیمنٹ نہ رکے. تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظالم حکمرانوں کی طول عمر کا خواہش ہو کہ وہ باقی رہے، زندہ رہے، ہمیں فائدہ پہنچتا رہے، تو خدا مند عالم اس کو اسی کے ساتھ محشور کرے گا. اب یہ صفوان معرفت کے اس مقام پر تھے کہ انہوں نے اپنے پورے اسٹیبلش کاروبار کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ نیکسٹ ایئر ہارون نے پوچھا ان سے کہ تمہارے اونٹ بھی چاہیے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اب تو میں نے کاروبار ختم کر دیا. تو ہارون نے کہا کیوں ختم کیا؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کاروبار نہیں چلا جاتا. ہارون نے کہا مجھے پتا تو نہیں کس کے کہنے پہ ختم کیا، اگر تیری اور میری پرانی دوستی نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کروا دیتا. تو ایسے لوگوں کی تلاش تھی امام کو. ایسے لوگ کم تھے، میں نہیں کہتا نہیں تھے، تھے نا، جس کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے ٹھیک ہے, کربلا کے واقعے کے بعد دوبارہ جنگ تو نہیں ہوئی, تو جنگ والے کارنامے تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کس کے کارنامے کیا ہیں, لیکن آئمہ طاہرین کی جو اسٹریٹجی تھی واقعہ کربلا کے بعد, اس میں جو باتیں اہم تھیں ان میں سر فہرست یہ بات تھی کہ وہ علم جو پیغمبر سے ان تک پہنچا ہے سینہ بہ سینہ, وہ محفوظ ہو جائے, امت تک پہنچ جائے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, اس کے لیے انہوں نے شاگرد تیار کیے, اصحاب تیار کیے. تو ایسے شاگرد, ایسے اصحاب جو آئمہ طاہرین سے کسب فیض کرتے تھے اور پھر ان علوم کو آگے ڈیلیور کرتے تھے, کتابیں لکھتے تھے, ان چیزوں کو محفوظ بناتے تھے, آئمہ طاہرین ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے. ابان ابن تغلب کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ امام جو ہیں وہ ایک مومن کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. تو کوئی کوالٹی ہے نا ان کے اندر, تو امام کو ایسے لوگوں کی تلاش تھی. اچھا, اب اس کے مقابلے میں لوگ کیسے ملتے تھے؟ لوگ ایسے ملتے تھے کہ وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ آئمہ طاہرین کی نگرانی بہت سخت ہے ظاہر حکمرانوں کی طرف سے, تو ان سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے تھے, اوائڈ کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہم نظروں میں آ جائیں, اور نظروں میں آ بھی جاتے تھے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ ملاقات بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہم ظالم حکمرانوں کے اور ان کے ایجنسیوں کے, ان کے ایجنٹوں کے, ان کی نظروں میں آ جائیں اور ہمارے خلاف کوئی کاروائی شروع ہو جائے. حالانکہ آئمہ طاہرین تو اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سارے اقدام کرتے تھے کہ ان کے ماننے والے جو ہیں دشمن کی نظروں میں نہ آئیں, اس کے لیے کافی اہتمام کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو دور دور رہتا تھا. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو اہل بیت کی محبت کا اظہار تو کرتا تھا لیکن اس کے اندر غلو کرتا تھا, یعنی ان کو وہ خدا بنا کے پیش کرتا تھا, ان کو خالق اور رازق اور مالک اس طرح. اچھا, آئمہ طاہرین ان سے بھی بیزار تھے اور ان کے خلاف بھی واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے. مختلف آئمہ طاہرین کے جملے ہمارے پاس کتابوں میں محفوظ ہیں, علامہ مجلسی نے تو پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے, اس کے اندر بہت سارے اقوال لکھے ہیں, امام رضا علیہ السلام کے اقوال, امام صادق علیہ السلام کے اقوال, جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بارالہ ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں سے بیزار ہیں جو ان کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں. اور آئمہ طاہرین کی زندگی کی جو جدوجہد ہے اس کا ایک بڑا محاذ یہ غالی ہیں, غلو کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے, جس طرح آج بہت سارے لوگ ہیں نا کہ ایسے جملے اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں, بعض لوگ شاعری میں کہہ رہے ہیں, اشعار ایسے پڑھ رہے ہیں جس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلق کیا, وہ رزق دیتے ہیں, یا وہ حیات اور موت کے مالک ہیں, اور اس طرح کی باتیں جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں. اللہ الذی خلقکم, اللہ نے تمہیں خلق کیا, ثم رزقکم, وہ رزق دیتا ہے, ثم یمیتکم, وہی تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم, اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء, جن لوگوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. قرآن تو کہتا ہے جن لوگوں کو تم اس کے مقابلے پہ لاتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے اس سے. تو آئمہ طاہرین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے, بجائے اس کے کہ وہ آئمہ طاہرین کی جو تعلیمات ہیں, جو دین وہ پیش کر رہے ہیں, ان کی تبلیغ کرنے کے بجائے وہ الٹا ایسا دین بنا کر پیش کرتے تھے جس سے لوگ ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے دور چلے جائیں. اہل بیت اطہار سے زیادہ توحید کا کو پھیلانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ نہج البلاغہ سے زیادہ بڑی توحید کہاں مل سکتی ہے؟ صحیفہ کاملہ سے بڑی توحید کہاں مل سکتی ہے؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کچھ لوگ اس زمانے میں تھے کہ جو انہی کا نام لے کے ائمہ طاہرین ہی کا نام لے کے اور غلط چیزیں پھیلایا کرتے تھے، یہ بھی اصل میں ظالم حکمرانوں کے ایجنٹ تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے تاکہ جو عام مسلمان ہیں وہ اہل بیت کی طرف مائل نہ ہوں اور ان کو معاذ اللہ دین سے خارج سمجھیں۔ یہ اس پروپیگنڈے کا ایک حصہ تھا، تو بڑا سخت محاذ تھا، ظالم حکمرانوں کی نگرانی تھی۔ اس نگرانی کے باعث آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کے بعد امام صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے معصومین ہیں ان سب کو مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا، مدینے سے دور کیا گیا۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد میں بلا کے قید کر دیا، اور قید خانے میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ مامون رشید نے امام رضا کو مرو بلایا ایران، اور پھر ایران میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ ان کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بلایا گیا بغداد، پھر دوبارہ مدینے گئے، پھر دوبارہ بغداد بلایا گیا، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی بغداد ہی میں ہوئی۔ اور پھر آن ورڈ امام حسن عسکری علیہ السلام تک دیکھیں کہ ان کے روضے کہاں ہیں، مشہد میں، کاظمین میں، سامرہ میں، مدینے میں نہیں ہیں۔ یہ بنو عباس کی ایک پالیسی تھی کہ ان کو مدینے سے دور رکھا جائے، حالانکہ اس سے نقصان عالم اسلام کو ہوا، اور مدینہ چونکہ اسلام کا مرکز تھا، ایک سینٹر آف ایکسلنس تھا، وہ ویران ہوا۔ تو ائمہ طاہرین کو بڑے سخت مسائل کا سامنا تھا، اور ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ 14 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے، تو امت سے رابطہ کیسے رہا ان کا؟ امت سے رابطہ اس طرح رہا کہ انہوں نے ایک وکلا کا نظام بنایا، وکیلوں کے ذریعے رابطہ کرتے تھے۔ یہ وکیل انہی کے شاگرد ہونے تھے، انہی کے اصحاب ہوتے تھے، شیعہ ہوتے تھے جو مختلف شہروں میں رہتے تھے، اور جو ان میں سے بہت لرنڈ ہوتے تھے، بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، جنہوں نے زارہ کس پہ فیض کیا ہوتا تھا، ان کو امام جو تھے وہ آتھورائز کیا کرتے تھے، اور باقی لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو دین کا تمہیں حکم چاہیے، کوئی شریعت کا کوئی حکم چاہیے، اس سے لے لیا کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے ریکمینڈ کیا محمد ابن مسلم کو کہ محمد ابن مسلم سے جا کے احکام لے لیا کرو، کوفے والوں کو۔ کوفے سے ایک شخص آتا ہے عبداللہ ابن ابی یافور، اور وہ کہتا ہے میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو شرعی احکام کی ضرورت پڑتی ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا محمد ابن مسلم سے جا کے لے لیا کرو، وہ میرا قابل اعتماد ہے، اور میرے والد گرامی کا بھی قابل اعتماد تھا۔ تو اس طرح ایک نیٹ ورک امام نے قائم کیا ائمہ طاہرین نے۔ وہ نیٹ ورک جو تھا وہ آفیشیل تھا، اس کو ان آفیشیل نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ انڈکلیئرڈ تھا، وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھا۔ ڈکلیئرڈ اس لیے نہیں تھا کہ اگر اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا، امام کو لسٹ جاری کر دیتے کہ کوفے میں فلاں ہیں، اور بصرے میں فلاں ہیں، اور خراسان میں فلاں ہیں، اور مصر میں فلاں ہیں، تو پھر تو ظالم حکمران ان سب کو اٹھا لیتے، ان سب کو قید میں ڈال لیتے، یا سب کو قتل کر دیتے۔ ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی باقاعدہ، عام طور پر یہ میٹنگ حج کے موسم میں ہوتی تھی، منا کے میدان میں یا عرفات میں یا کسی مناسب جگہ پر ان کی میٹنگ ہوتی تھی۔ اس طرح ان سے رپورٹ لی جاتی تھی، اور امام اگر قید میں ہوتے تھے تو امام کی طرف سے یہ آتھورائز تھے کہ خمس وغیرہ کی رقم جمع کریں، اور جو امام نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق خرچ کریں، اور باقی محفوظ رکھیں۔ تو بعض اوقات جو امام کے بنائے ہوئے جو وکلاء تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے بے ایمانی کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو وکلاء تھے بنائے ہوئے، کیونکہ امام قید میں رہے 14-15 سال، پھر قید میں ہی شہید ہو گئے، تو انہی وکلاء میں سے بعض لوگوں نے بے ایمانی کی، اور انہوں نے ایک نیا نظریہ بنا دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، وہ تو غیبت میں چلے گئے، اور وہی واپس آئیں گے، اور وہی امام مہدی ہوں گے، جس کو ہم کہتے ہیں فرقہ واقفیہ۔ ایک فرقہ واقفیہ بن گیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جس طرح پچھلی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اس پر اعتبار کیا, وہ دشمن سے جا کے مل گیا, یا امام نے اس پر اعتبار کیا وہ بے ایمانی پہ آ گیا, وہ بھی چمک کا شکار ہو گیا چونکہ اس کے پاس کافی پیسے تھے. اچھا وہ فرقہ جو چلا نہیں تاریخ میں زیادہ, لیکن وہ پیسہ اس کے پاس رہ گیا. تو کیا نہیں کیا لوگوں نے اور کن حالات سے گزرنا پڑا ائمہ طاہرین کو, یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو ان کے سامنے تو بہت سخت حالات تھے اور کئی طرح کے چیلنجز تھے, کئی طرح کے چیلنجز. خود اس طرح غور کریں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت ہوتی ہے تو خفیہ ہوتی ہے, کیونکہ ظالم حکمران جو تھا وہ درپے تھا اور وہ جس طرح فرعون نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو, اسی طرح بنو عباس کے حکمران نہیں چاہتے تھے کہ امام زمانہ کی ولادت ہو, لیکن فرعون کے نہیں چاہنے کے باوجود موسیٰ کی ولادت ہو گئی. تو جو خدا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو یہاں بھی امام کی ولادت ہوئی. اب جو امام کی ولادت ہوئی تو اس کو ظالموں کے شر سے بچانا ہے, محفوظ رکھنا ہے. ایک بڑا چیلنج تو یہ ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس امام کو, اس بچے کو, اس حجت خدا کو بعض لوگوں کو دکھانا بھی ہے. ایسا نہ ہو بعد میں لوگ کہیں کہ ہم نے تو کسی بچے کو نہیں دیکھا ان کے گھر میں اور امام حسن عسکری تو لاولت چلے گئے, تو امام کون ہے اس امت کا؟ تو کچھ قابل اعتماد لوگوں کو دکھانا ہے تاکہ وہ گواہی دیں اور ساتھ ساتھ ظالم حکمرانوں سے بچانا بھی ہے. تو ایک مشکل قسم کا, پیچیدہ قسم کا چیلنج جو ہے امام کو درپیش تھا. لیکن دیکھیں آپ کے امام نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو انجام دیا کہ اپنے فرزند کی حفاظت بھی کی اور لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بھی بنایا. آج یہ بات صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ایسی کتابیں سنی رائٹرز کی بھی موجود ہیں کہ جس میں امام زمانہ کی ولادت کو ریکارڈ کیا گیا ہے. اب وہ ان کو امام مہدی نہیں کہتے, لیکن وہ کم از کم یہ ضرور کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ شیعوں کے بارہویں امام ہیں, چلیں یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی ریکارڈ میں آیا نا تاریخ کے, ورنہ ریکارڈ میں نہیں آتا یہ سب کچھ. تو حالات زمانہ بہت اچھے نہیں تھے. بنو عباس جب اقتدار میں آئے تو شروع میں تو وہ انتقامی کاروائی میں لگے رہے بنو امیہ کے خلاف, پھر جب ان کی حکومت اسٹیبل ہو گئی تو ان کے اندر وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ شروع ہو گیا. ایرانیوں کا اثر و نفوذ بڑھنے لگا, خاص طور پر مامون کے دور میں, مامون ایرانی ماں سے تھا, اور پھر ایران میں چونکہ بادشاہت تھی پہلے سے تو ایرانی کلچر کے اندر وہ ساری چیزیں تھیں, سارا پروٹوکول تھا جو شاہانہ ہوتا ہے, عربوں میں تو نہیں تھا. تو اس طرح یہ ایرانی کلچر جو ہے وہ آیا اور بنو عباس کے حکمران جو ہیں وہ اسی عیاشی اور ساری چیزیں, دربار اور قالین اور پردے اور کنیزیں اور غلام, یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئیں. رفتہ رفتہ ایرانیوں کا اثر نفوذ جو بہت زیادہ بڑھا, یہ پریشان ہونے لگے, وہ ان کے ہر چیز میں, ان کے ڈیسیجن میکنگ میں انوالو ہوتے تھے. تو جو بعد میں آئے بنو عباس کے حکمران, انہوں نے کیا کیا کہ ایرانیوں کے اثر نفوذ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ترکوں کو آگے بڑھایا, اور آہستہ آہستہ یہ ترک جو ہیں, ترکش, یہ آگے دربار میں, اور یہ حاوی ہو گئے, اور یہ ایسے حاوی ہوئے کہ بنو عباس کے جو حکمران تھے وہ کٹ پتلی بن گئے, ان کے سارے فیصلے یہ کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک حکمران جو تھا اس نے مخالفت کی ترکوں کی اور سخت مخالفت کی تو ترک جو ہے وہ لشکر لے کے آ گئے. اس نے کہا میں اس لشکر کا بھی مقابلہ کروں گا. اس نے اس لشکر کا مقابلہ کیا لیکن اس پہ اس نے شکست کھائی. پھر وہاں سے بھاگ کر آیا اور آ کے سامرہ میں اس نے لوگوں سے کہا میری مدد کرو, تو کوئی اس کی مدد کے لیے نکلنے کو تیار نہیں تھا, یہاں تک کہ وہ مارا گیا. تو حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ خود بنو عباس کے حکمران جو تھے وہ کٹ پتلی بن گئے تھے, لیکن اہل بیت سے جو ان کی دشمنی تھی وہ کم نہیں ہو رہی تھی, وہ جاری و ساری تھی. اور جہاں ان کو موقع ملتا تھا وہ ائمہ طاہرین کو قید و بند میں ڈال دیتے تھے. اگر قید میں نہیں بھی رکھا جاتا تھا, جتنے امام ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح قید میں نہیں رہے, اس طرح کا قید خانہ جیسا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کے زمانے کا, لیکن وہ نگرانی میں رہتے تھے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس اریسٹ, کہ لوگ جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے, یہ کیفیت تھی. اور خاص طور پر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات کریں تو ایک تو بہت اہم چیلنج جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ امام زمانہ کی ولادت, پھر ان کو چھپانا, ان کو بچانا. دوسرے یہ کہ شیعوں کو غیبت کے لیے آمادہ کرنا, کیونکہ یہ گیارہویں امام ہیں اور جب ان کی شہادت ہوگی تو بارہویں امام غیبت صغرا میں چلے جائیں گے, 70 سال بعد غیبت کبرا میں چلے جائیں گے. تو اس وقت جو ہے ایسا نہ ہو شیعہ حیران ہو, پریشان ہو, سرگردان ہو. یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ظالم حکمران جو ہیں وہ ایسا پلان تیار رکھتے تھے کہ کسی امام کی شہادت ہو تو شیعوں میں ایک نیا فرقہ بن جائے اور شیعہ جو ہیں وہ گروہ بندی کا شکار ہوں. اور تاریخ میں بہت سارے شیعوں کے فرقے بنے, ائمہ طاہرین کے زمانے میں بنے. زیدیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے زیدیہ فرقے بن گئے, فرقہ بنا زیدیہ. اسماعیلیہ امام کے زمانے میں اسماعیلیہ بنا, جبکہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے انتقال کر گئے تھے. امام نے ان کی جنازہ پڑھائی, لوگوں کو کھول کے چہرہ دکھایا, جنز البقیع میں لے آ کے دفن کیا. اس کے باوجود اسماعیلیہ فرقہ بنا اور آج تک قائم ہے, اور مصر میں اس نے حکومت بھی قائم کر لی. یہ فاطمین کی حکومت اسماعیلیوں کی حکومت تھی. اور بھی میں نے اشارہ کیا کس طرح واقفیہ فرقہ بنا. تو اس طرح کئی فرقے بنے, وہ چلے نہیں لیکن کچھ آج تک چل رہے ہیں. زیدیہ آج بھی ہیں, اسماعیلیہ آج بھی ہیں, لیکن باقی اور کچھ فرقے بنے وہ چلے نہیں. تو جب ائمہ طاہرین کے سامنے فرقے بن گئے تو جب غیبت امام شروع ہوگی تو آپ سوچے کیا ہو سکتا تھا. تو گیارہویں امام نے اس کی تیاری کی. وہ خود بھی لوگوں سے کم ملاقات کرتے تھے, اپنے وکلاء کے ذریعے رابطہ کرتے تھے تاکہ شیعہ اس بات کے عادی ہوں کہ امام سے ملاقات اگر نہ ہو تو ان کا سلسلہ کس طرح چلے گا. تو یہ کام بھی آپ نے خوش اسلوبی سے انجام دیا. علوم کے فروغ کی بات کریں ہم تو ظاہر ہے ہر امام نے علم کے فروغ کے لیے کام کیا, تو گیارہویں امام نے بھی کام کیا. ایک تفسیر امام سے منسوب ہے, تفسیر امام حسن عسکری. امام نے لکھی نہیں ہے لیکن امام کی دی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کسی اور نے لکھی ہے. تو تفسیر کے اوپر آپ نے کام کیا, حدیث کے اوپر آپ نے کام کیا. اس زمانے میں جو محدثین تھے, جو زمانے غیبت صغرا میں جن لوگوں نے کام کیا, یہ سب اس سے پہلے زمانے سے چلے آ رہے ہیں نا. شیخ برقی جن کی کتاب ہماری حدیث کی بنیادی کتابوں میں شامل ہے, شیخ کلینی جن کی اصول کافی ہماری بنیادی کتابوں میں شامل ہے, تو یہ سب زمانے غیبت صغرا کے محدثین ہیں. تو حدیث کے اوپر امام نے کام کیا, تفسیر پہ امام نے کام کیا, فقہ پر تو ظاہر کرنا ہی تھا ان کو. اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ امام نے ایسے شاگرد تیار کیے, ایسے اصحاب تیار کیے جنہوں نے علمی کام کیا. دور دراز کے علاقے میں امام کے نمائندے ہوتے تھے, شیخ صدوق علیہ رحمہ جو ہیں ان کے والد تھے ابن بابویہ قمی، وہ قم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندہ تھے، قم میں انہی کے فرزند ہیں شیخ صدوق اور ان کے بھائی. تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تھی، امام زمانہ تھے، بعد میں زمانہ غیبت صغرا میں، کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ خدا مجھے فرزند عطا کرے جو فقی بنے. امام نے جواب دیا کہ تمہیں دو فرزند خدا عطا کرے گا اور دونوں فقی ہوں گے. تو شیخ صدوق اور ان کے بھائی دونوں فقی اور محدث تھے. تو یہ ایک نیٹ ورک تھا اور ان کے درمیان آپس میں رابطہ تھا، اور امام اسی نیٹ ورک کے ذریعے تبلیغ کا کام انجام دیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی. تو ائمہ طاہرین یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیروکار ہوں وہ نیک بنے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق اس طرح ہو. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اربعین کے موقع پر ہمیشہ سنائی جاتی ہے وہ حدیث، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی پانچ صفات ہیں. پہلی صفت کیا ہے، پہلی خصوصیت مومن کی؟ فرمایا دن رات میں وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت. اب 51 رکعت، یہاں مومن 17 رکعت مشکل سے پڑھتا ہے، 51 کہاں سے پڑھے گا؟ اس کے اندر نماز شب کی 11 رکعت اور جو نوافل ہیں مستحبات ہر واجب نماز کے ساتھ وہ ہیں 34 رکعت، کل ملا کر 34 وہ بنتی. تو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، سمجھتے ہیں شاید شیعوں میں نماز کم ہے اور سنیوں میں زیادہ ہے، حالانکہ شیعوں میں زیادہ ہے. ان کے ہاں کل نماز 49 رکعت بنتی ہے، ہمارے یہاں 51 رکعت بنتی ہے. تو امام کہتے ہیں کہ پہلی خصوصیت مومن کی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. بتائیے اگر اس پیرامیٹر پہ چیک کریں تو پھر تو مومنین کی تعداد بہت کم رہ جائے گی. پھر فرمایا دوسری شرائط امام نے بتا دی تاکہ ذرا آسان ہو جائے ہمارے لیے مومن بننا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے. ابھی آسان ہے، انگوٹھی خرید کے ہم مومن بن جاتے ہیں. البتہ ایک انگوٹھی امام نے بتائی، یہ نہیں کہ پانچ انگلیوں میں پانچ انگوٹھی، دس انگلیوں میں دس انگوٹھی. ایک انگوٹھی تو مومن کی نشانی ہے، دس انگلیاں جو ہیں وہ ملنگوں کی نشانی ہیں. تو ایک انگوٹھی خاک پہ سجدہ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، یہ مومن کی صفت. اور آخری چیز یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے، زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام. تو دیکھیں امام علیہ السلام کس طرح ایک مومن کی صفات و خصوصیات بیان کر رہے ہیں. ایام اعظم میں 2 مہینے 8 دن ہم نے گزار دیے، تو کیا ہمارے اندر ایسی کوئی تبدیلی آئی ہمارے اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، علم میں، معرفت میں، شعور میں، بصیرت میں، آگہی میں کچھ اضافہ ہوا؟ ہماری نمازیں بہتر ہوئیں؟ تو اس پہ غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ 2 مہینے 8 دن تک ہم نے عزاداری کی، اتنی تقریریں سنی، اتنی مجلسیں سن لیں. ہر شخص کچھ نہ کچھ سنتا ہے، وقت بھی صرف کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، توانائی بھی لگاتا ہے عزاداری کے لیے. تو اب جب کہ اختتام ہو رہا ہے اس سلسلے کا، تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا. ایام ادا سے پہلے ہمارا علم کس مقام پہ تھا، آج کس مقام پہ ہے، ہماری عبادتیں کیسی تھیں، آج کیسی ہیں، اعمال کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، آج کیسے ہیں، کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ ہر موقع پہ غور کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے ہمارے اعمال کیسے تھے، رمضان کے بعد ہمارے اعمال کیسے، حج پہ جانے سے پہلے ہمارے اعمال کیسے تھے، حج سے واپس آنے کے بعد ہمارے اعمال کیسے، ہر موقع پہ غور کرنا چاہیے, تو ایام اعظم میں بھی غور کرنا چاہیے. اور اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا چاہیے, تنقیدی جائزہ لینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے ثواب حاصل کر لیا, ثواب تو بے شک حاصل کیا, لیکن جتنی بھی عبادات ہیں اسلام میں ان سب کا کچھ ہدف اور مقصد بھی ہے. نماز تو سب سے بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے, الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. لیکن نماز کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جو انسان کو بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے. روزے کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایک ہدف اور مقصد بھی ہے نا, عبادت برائے عبادت نہیں ہے, بلکہ عبادت بھی ہماری تربیت کا ایک ذریعہ ہے. تو عزاداری میں تو بہت کچھ پوشیدہ ہے, تو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس عزاداری کے ذریعے ہم نے ائمہ تعین کی معرفت میں کتنا اضافہ کیا, امام حسین کی معرفت میں کتنا اضافہ کیا, کربلا کو کتنا سمجھے ہم, تو اس چیز کا جائزہ بھی لینا چاہیے ایام اعظم کے حوالے سے. واپس آتے ہیں ہم اپنے اسی موضوع کی طرف کہ گیارہویں امام کا زمانہ اس اعتبار سے بہت مشکل زمانہ تھا. آپ کی تو عمر مبارک بھی بہت کم تھی ظاہری عمر, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان تمام محاذوں پہ مقابلہ کیا, تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے غیبت میں شیعہ کوئی حیران و پریشان نہیں ہو رہے ہیں, اور نہ شیعوں میں کوئی ایسا فرقہ وجود میں آیا قابل ذکر, بلکہ شیعہ جو ہیں وہ بالکل امام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی جو ڈیوٹی امام نے لگائی تھی, جیسے نائبین خاص ہیں نواب اربعہ جن کو کہتے ہیں چار نائبین امام زمانہ کے, یہ جو چار نائبین امام زمانہ ہیں یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحابی ہیں, اور اس میں سے تو عثمان ابن عمری جو ہیں وہ تو وہ ہیں, عثمان ابن سعید عمری یہ تو وہ ہیں جن کے جو امام عسکری علیہ السلام کے نائب تھے, یعنی نمائندے تھے, جس طرح کے نمائندے کی سلسلہ تھا اس زمانے میں. اور امام نے ہی یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرے فرزند کے بھی نائب ہیں, اور امام کی تربیت یافتہ تھے, امام کے تیار کیے ہوئے تھے. اس طرح زمانہ غیبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ حیران و سرگردان نہیں ہیں, اور جس طرح ائمہ تعین نے ایک نظام بنا کر دیا اس امت کو, ہدایت کا نظام, اس کے مطابق ایک سلسلہ چلتا رہا کہ جو نائبین خاص ہیں وہ اپنے حصے کا کام کریں, وہ بھی علماء تھے, لیکن اسی زمانے میں اور علماء بھی تھے جو اپنے اپنے شعبے کے ماہرین تھے. جیسے میں نے شیخ کلینی کی مثال دی کہ اتنے بڑے محدث تھے, انہوں نے اصول کافی کمپائل کی, فقہا تھے جو اپنے زمانے میں فقہ پہ کام کر رہے تھے. دو نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں, میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے, ابن ابی عقیل عمانی اور ابن جنید اسکافی, جو زمانے غیبت صغرا کے فقہی ہیں. تو فقہا اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, محدثین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اور جو نواب اربعہ ہیں نائبین خاص وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا سیٹ اپ, اتنا بڑا نیٹ ورک امام نے ان تمام نامساعد حالات کے باوجود تیار کیا, اور امت کو یہ سلسلہ دے کر گئے, اور خود زہر سے شہید ہوئے. میں نے عرض کیا نا کہ بنو عباس کے حکمران کٹھپتلی بن گئے تھے, وہ ترکوں کے ہاتھ میں کھیلتے تھے, ترک ان کو جب چاہتے تھے برطرف کر دیتے تھے, جب چاہتے تھے قتل بھی کر دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہی بنو عباس کے حکمران یہ ائمہ تحرین کی دشمنی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. بڑی عجیب بات ہے, حالانکہ بنو عباس تو وہ ہیں کہ جو ہاشمی ہیں, جو اپنے آپ کو ابن عم کہلوایا کرتے تھے، پیغمبر کے چچا زاد کہلوایا کرتے تھے، لیکن ظلم میں، اہل بیت کی دشمنی میں بنو امیہ سے کوئی کم کردار انہوں نے ادا نہیں کیا. یہ اہم بات ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس امت کے اصل ہادی اور رہبر جو ہیں وہ یہ ہیں، اس لیے ان کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، ان کو قید میں رکھنا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر کبھی بھی امت کے اندر یہ احساس بیدار ہوا کہ اس امت کے اصل لیڈر تو یہ ہیں، تو امت اگر ان کی طرف چلی گئی تو یقیناً یہ معاشرے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ امام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو سامرہ میں دفن کر دیا گیا. جب بھی کسی امام کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ ان کو زہر سے شہید کیا گیا، اور پھر ان کے جو ماننے والے اس زمانے میں تھے وہ نکل کر آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، غسل و کفن کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا، کسی کو کاظمہ میں دفن کیا گیا، کسی کو سامرہ میں دفن کیا گیا. لیکن جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا تو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، حالانکہ امام حسین نے تو زمین کربلا کو خریدا تھا، اس کو ہبہ کیا بنی اسد کے ہاتھوں میں، اور ان کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، جو زیارت کے لیے آئے اس کو قبر کا نشان بنا بتانا، اور اس کو 3 دن تک مہمان رکھنا. لیکن حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ جناب فضا نے آ کے شہزادی زینب سے کہا کہ شہزادی غضب ہو گیا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا گھوڑوں کی نئے سرے سے نال بندیاں کی جا رہی ہیں اور لاش شہدا کو پامال کیا جانے والا ہے. اور اس کے بعد یہی ہوا کہ گھوڑے تیار ہوئے، ایک مرتبہ لاش آئے شہدا کو رکھا گیا اور ادھر سے گھوڑے دوڑے. لیکن ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عمر سعد سے کہا کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ حسین کے ساتھ تھے، بے شک وہ حسین کے ساتھ تھے لیکن ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی لاشوں کی توہین ہو، ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے. عمر سعد نے اشارہ کیا، وہ لاشیں ہٹا لی گئیں، ایک ایک کر کے ساری لاشیں ہٹ گئیں، بس ایک تنے شبیر تھا پامالے کی عزت پر. حسین مظلوم کی لاش کو پامال کیا گیا، اور اس پر بھی جب دشمنوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو ایک مرتبہ انہوں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، بچوں کو تماچے لگائے گئے، گوشوارے اتارے نہیں گئے، گوشوارے نوچے گئے. اور اس کے بعد بھی یہ امت اس گھرانے کے ساتھ، کہ جس گھرانے سے اس امت نے درس لیا تھا پردہ اور حجاب کا، اس گھرانے کی مقدرات عصمت و طہارت کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے 700 بستیوں سے نبی زادیاں گزریں، مختلف بستیوں میں جا کے انہوں نے سوال کیا، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، مسلمانوں چادر، مسلمانوں میں کوئی ایسا غیرت مند پیدا نہیں ہوا جو نبی زادیوں کو چادر دیتا. یہ وہ مصائب ہیں جو سید سجاد کبھی بھول نہیں سکتے. کسی نے کہا نا کہ مولا شہادت تو آپ کے میراث ہے، کہاں شہادت ہماری میراث ضرور ہے، لیکن ماں بہنوں اور پھپھیوں کا بغیر چادر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا تو ہماری میراث نہیں ہے. اور جب اسیروں کا یہ کافرہ رہا ہو کر ایک مرتبہ مدینہ پہنچا تو جیسے ہی شہر مدینہ پہ نگاہ پڑی تو بیویوں کے کلیجے پھڑ گئے. اور اس وقت جناب ام کلثوم کا مرثیہ تاریخ میں مشہور ہے جو کہتی ہیں نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گوریاں آباد تھیں، ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، آج جب ہم واپس آ رہے ہیں ہماری گوریاں اجڑ چکی ہیں، ہمارے سروں سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بارہ جہاں جہاں عزاداری سید و شدہ ہو رہی ہے، عزاداری کو عزادارین سید و شدہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان سب کو کامیابی عطا فرما. مسلمانوں کے وہ تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، انہیں طول عمر عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.